حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات
اللهم.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمیں اس کا بہترین اجر عنایت فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، قبولیت دعا کے لیے، قبولیت مجلس کے لیے، موجود تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری کے لیے، جن مومنین نے ہم سے دعا کے لیے التماس کی ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت کے لیے، مشکلات سے دوری کے لیے، بانیان مجلس کے دعاؤں کی قبولیت اور ان کی حاجات کی برابری کے لیے، مل کر ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خانہ نظارہ پر درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور آپ کے تعارف کے عنوان سے کچھ نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اس سے قبل ایک آدھ جملہ مجلس امام حسین کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. مجلس حسین ابن علی ایک نعمت کبیر ہے، اور یہ مجلس ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسانوں کے قلوب کی حیات کے لیے ایک بہترین راہ ہے، ایک بہترین دوا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں مجلس عزا کے لیے بلایا جائے، جب تم امام حسین کی مجلس میں جاؤ، تو یہ مت کہو میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہو کہ تم کربلا جا رہے ہو اور جتنی دیر تو امام حسین کی مجلس میں بیٹھو اسی طرح سمجھے کہ ہم کربلا میں ہیں۔ جب انسان اس نظر سے مجلس میں آتا ہے، اس انداز سے، اس ارادے سے، اس سوچ کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو پھر انسان کے بیٹھنے کا انداز، پھر سننے کا انداز، پھر مطالب کو سمجھنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے۔ لہذا ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا، شعائر عزاداری کی اہمیت ہے۔ جو بھی شعائر ہیں عزاداری کے، ماتم ہے، مجلس ہے، جلوس ہے، علم ہے، جتنے بھی ہیں، سبیل حسین ہے۔ سبیل حسین کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی
محمد و آل محمد۔ آغا پناہیان کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ جب جناب حاجرہ کا بچہ پیاسا تھا، جناب اسماعیل پیاسے تھے، اور حضرت حاجرہ جب بے قرار ہوتی ہیں تو جناب اسماعیل کے پاؤں رگڑنے پر زمزم جاری ہو جاتا ہے۔ آغا کہتے ہیں میں سوچتا تھا کربلا میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حضرت علی اصغر کی پیاس تھی لیکن وہاں پر زمزم جاری نہیں ہوا، پانی جاری نہیں ہوا۔ کہتے ہیں پھر مجھے اس کا جواب ملا، مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جناب علی اصغر کا زمزم اس دن کربلا میں نہیں نکلا بلکہ 1400 سال مسلسل اور تا قیام قیامت تک دنیا کے ہر گلی کوچے میں علی اصغر کا زمزم نکل رہا ہے، دستیاب ہے۔ کہا یہ جو سبیل حسین پہ آپ پانی پیتے ہیں یہ پانی علی اصغر کا زمزم ہے، یہ زمزم علی اصغر ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب ہے۔ کہا زمزم اسماعیل کے لیے خاص جگہ جانا ہوتا ہے، خاص لوگوں کو جانا ہوتا ہے، ہر طبقے کو زمزم اسماعیل نصیب نہیں ہوتا، لیکن زمزم علی اصغر ہر ایک کے دسترس میں ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی سطح کا ہو، اس کو علی اصغر کا زمزم نصیب ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس طرح آب زمزم شفا بخش ہے، اسی طرح زمزم علی اصغر بھی شفا بخش ہے۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ عام طور پر چائے نوش نہیں کرتے تھے، وہ مضر ہوتی تھی ان کے لیے، لیکن جب کبھی سبیل میں چائے ملتی تھی تو وہ اسے نوش کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ سبیل میں ملنے والی چائے سے مجھے کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، شعائر عزاداری کو باقی رکھنا ہے، شعائر عزاداری کو جاری رکھنا ہے، شعائر عزاداری کو اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھنا ہے، علم اسی جوش و خروش کے ساتھ اٹھانا ہے، اسی جوش و خروش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ جلوس عزا میں جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، عشق حسین ابن علی جس کے دل میں جس قدر معجزن ہوتا ہے، شعائر عزاداری کا احترام اور شعائر عزاداری کی طرف طرف اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، دو حصوں میں شاید ہماری گفتگو ہم بیان کریں، انشاءاللہ آپ کی توجہ ہوگی۔ قرآن مجید کی دو آیات کا انتخاب کیا ہے، پہلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے اور دوسری آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کی طرف متوجہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض يرثها عبادي الصالحون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یعنی یہ فقط قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات اگلی آیت میں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے زبور میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس زمین کے وارث، اس زمین کا نظم و نسق سنبھالنے والے، اس زمین کے مینجمنٹ جن کے ہاتھوں میں ہوگی وہ ہمارے نیک بندے ہیں، ہمارے صالح بندے ہیں، عباد یا صالحون، ہمارے صالح بندے ہیں۔ امام زمان کا ایک لقب ہے، یا ابا صالح، یا ابا صالح ہم کہتے ہیں۔ ابا صالح کا مطلب عموماً عربی زبان میں جوانوں نے توجہ کرنی ہے. عربی زبان میں ابو صالح یا ابا صالح کہیں یہ کنیت کے طور پر استعمال ہوتی ہے. کنیت بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے, یعنی بڑا بیٹا جسے اگر ابا صالح کہیں, یعنی صالح کا باپ. اب یہاں ابا صالح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام زمان کی کنیت ہے, آپ کے بڑے بیٹے کا نام صالح ہے اسی لیے آپ کو ابا صالح کہا جاتا ہے, نا. اس کے اندر ایک رمز ہے جس کی طرف جوانوں نے, ہم سب نے متوجہ ہونا ہے. امام زمان کو ابا صالح کہا ہے. عربی زبان میں کنیت یا بڑے بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی ایسی صفت کی وجہ سے ہوتی ہے جو صفت زیادہ مشہور ہو, جیسے امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہتے ہیں. عبداللہ امام کے بڑے بیٹے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے امام کی کنیت ابو عبداللہ ہے. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بندگی اس انداز سے کی ہے, ان کی زندگی میں عبودیت پروردگار اس قدر واضح تھی کہ لوگ ان کو کنیت ہی ابو عبداللہ کہتے تھے. اسی طرح جیسے مولا علی کو ابو تراب کہا اللہ کے نبی نے, تو یہ ابو تراب کہنا ایسا نہیں کہ تراب کوئی بیٹا تھا تو اس وجہ سے مولا کو ابو تراب کہا. سوئے اس طرح سے تھے مولا خاک پر, ایسے مٹی میں سوئے ہوئے تھے. جناب عمار یاسر اور مولا کسی جنگ میں کسی طرف گئے تھے اور ایک جگہ وہاں پر تھکاوٹ ہوئی تو وہاں لیٹ گئے. اب وہاں مولا علی سو گئے تو اس کے بعد رسول خدا پھر اس طرف آئے تو دیکھا تو مٹی پہ سو رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا, اے ابو تراب اٹھیے. تو مولا کو یہ ابو تراب اس قدر پیارا لگا اللہ کے نبی کے دہن مبارک سے, اس کے بعد پوری زندگی مولا علی کو کوئی ابو تراب کہتا تھا تو مولا کو اچھا لگتا تھا, ابو تراب سننا پسند کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا, انسان کی کوئی صفت مشہور ہو جائے تو عربی زبان میں اس کی صفت کو کنیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. ایک مثال اور دے دیتا ہوں. جناب ثانیہ زہرا کو ام المصائب کہتے ہیں, مصائب کی مصیبتوں کی ماں. یہ ام المصائب اس لیے نہیں کہ بی بی کے کسی بیٹی کا نام مصائب یا بیٹے کا نام مصائب ہے, بلکہ وہ مصیبتیں اس قدر اس خاتون نے جھیلی ہیں کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ تو ام المصائب ہے. تو لہذا اب امام زمان کو ابا صالح کیوں کہتے ہیں؟ امام ابا صالح ہیں, صالح کے والد ہیں, باپ ہیں. ایک اور وضاحت کر دوں, عزاداران مولا توجہ ہے انشاءاللہ, ماشاء اللہ.
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عربی زبان میں اگر نسبی والد کے لیے سلبی باپ کا نام لینا ہو, باپ جس کے سلب سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس خاص اس باپ کے لیے لفظ والد استعمال کیا جاتا ہے, والد. لیکن اگر ایسے کسی کے لیے استعمال کرنا ہو جو سلبی باپ تو نہیں ہے, جیسے استاد باپ ہے, اس زمانے میں قبیلے کے سردار کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. جب اس طرح مجازی معنی میں استعمال کرنا ہو تو ابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اب یا ابا کا. ابا کہیں تو اس کا مطلب سلبی باپ مراد نہیں ہے, جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, انا و علی ابوا ھذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس باپ سے مراد کیا ہے؟ وہی جو سرپرستی کے عنوان میں آتا ہے. بس امام زمان کا لقب ہے ابا صالح, یعنی کیا مطلب, ہر صالح کے لیے امام زمان باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جو بھی صالح ہے, جو بھی نیک ہے, جو جوان صالح جوان ہے, تو اس کے لیے امام زمان شفیق باپ کی طرح ہے. اب وہ صالح ہو یا صالحہ ہو, مومن جوان ہو یا مومنہ جوان ہو, مومنہ خاتون ہو, جوان خاتون ہو, مومنہ, اگر وہ صالحہ ہے, اگر وہ نیک ہے, تو پھر امام زمان ان کے شفیق باپ ہیں. بس اللہ نے جو یہاں پر وعدہ کیا ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا, ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. اب صالح بندے امام زمان اور ان کی پوری جو ان کی ٹیم ہے, جو ان کا لشکر ہے, جو امام کے ساتھی ہیں, جو امام کے عوان و انصار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وراثت زمین کی انہی کے پاس ہے. اس زمین کا نظم و نسق, اس زمین کے مینجمنٹ,
اس زمین پر حکومت کرنے کا اختیار اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھ میں ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی طرح سورہ قصص کی پانچویں آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا اسی موضوع پر ہی ہے. توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں. اب یہاں قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں. اللہ نے ارادہ کیا ہے. یہ اللہ کا مستقل ارادہ ہے. اللہ کا مستقل ارادہ, یعنی اس ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم کہ اللہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے, جنہیں زمین میں بے بس کیا گیا ہے, جنہیں زمین کے اندر کمزور کر دیا گیا ہے, ہم ان پر احسان کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں. احسان کیا ہوگا؟ اللہ کا ان پر, کمزوروں پر, ان مستضعفین پر, ان جن کو کمزور کیا گیا, جن کو ستایا گیا, جنہیں بے بس کیا گیا زمین پر, ان کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان پر احسان کریں گے. اور وہ احسان کیا ہے؟ ہم انہیں پیشوا بنائیں گے, یہ رہنما ہوں گے, یہ اس زمین کے پیشوا بنیں گے, امام بنیں گے. وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم انہی کو وارث بنائیں گے, یہ وارث ہوں گے اس زمین کے. بس یاد رکھیے گا, آج اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو دنیا کی حالت ہے آپ کے سامنے ہے, بالخصوص اس وبا کے آنے کے بعد دنیا میں بہت سارے پول کھل گئے ہیں. دنیا کی وہ طاقتیں, دنیا کے وہ سسٹمز جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ شاید موت کا بھی علاج ڈھونڈ لیں, یعنی میڈیکل کی ترقی کا دعویٰ اتنا تھا کہ ہمیں یہاں تک سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید موت کا بھی علاج ان قریب انسان ڈھونڈ لے گا. جتنی میڈیکل میں ترقی کی ہے, جتنی صحت کے شعبے میں ترقی ہو چکی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو اتنا اوپر جا چکا ہے میڈیکل کا شعبہ, اب شاید یہ موت کا بھی علاج نکال لیں. لیکن ایک وائرس کی وجہ سے اس میڈیکل کا سارا پول کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ نہ شناخت کر سکتے ہیں نہ علاج کر سکتے ہیں. شناخت مشکل ہے, اس کے بعد جب شناخت ہو جائے تو علاج نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اب اگر ہم غور کریں دنیا کے حالات پر, آج اگر میں اور آپ غور کریں اس وقت جو دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں, جتنے اس وبا کے آنے کے بعد, اس سے پہلے بھی اسی طرح سے ہے, لیکن اس وبا کے آنے کے بعد جو لوگ دگرگوں حالات میں ہیں, جن کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, جن کی جاب ختم ہو گئی ہیں, جن کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں, اس سے اگر پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے اندر جو ظلم و ستم ہے, دنیا کے اندر جو ظلم و ستم ہے, مظلوم جو ظالم کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, جنگ و جدل کی وجہ سے, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو, کوئی بھی کونا ہو, جہاں مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, یہ مشترک ہے. یہ فقط اسلام کے اندر نہیں, دنیا کا کسی بھی دین کا ماننے والا ہو اس کے یہ عقیدہ ہے. ہر ایک اس ظلم و ستم کے درمیان میں, اس ظلم کی چکی کے دونوں پارٹوں کے اندر پستے ہوئے, ہر ایک کے ذہن میں ایک نجات دہندہ کا انتظار ہے. ہر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی آئے گا, آ کر اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا. یعنی یہ لوگوں کے ذہن میں یہ امید باقی ہے. اور انسان کبھی بھی ناممکن کی امید نہیں کرتا. انسان کی فطرت ایسی ہے, ہم لوگ جس فطرت پر اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہم ناممکن کی امید نہیں رکھتے. جیسے جو بوڑھا ہو جاتا ہے, بزرگ ہو جاتا ہے, وہ جوان ہونے کی امید نہیں رکھتا. اسے پتہ ہے کہ یہ ناممکنات میں سے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں. یعنی ناممکن کی امید انسان نہیں رکھتا. انسان امید اس چیز کی رکھتا ہے جو ہو سکتی ہے یا جو ہونے والی ہے. بس اگر ہم دنیا کے ادیان اور ان مذاہب کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو ہر کوئی یا کسی آنے والے کے بارے میں امید رکھتا ہے یا کسی نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی نجات دہندہ ملے جو اس مصیبت سے، جو اس تکلیف سے، جو دنیا کے ان حالات کو تبدیل کرے، ایسے نجات دہندہ کی تلاش ہر کسی کو ہے۔ یہاں پر بس اپنے موضوع کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، جب دنیا اس وقت اس نتیجے پر پہنچی ہے، حتیٰ دنیا کے بہت سارے ایسے دماغ کے جو سوچتے ہیں وہ اس نتیجے پر آتے ہیں کہ موجودہ سسٹم جو ہے یہ اس دنیا کو چلانے کے لیے ناکارہ ہے، اس سسٹم کے تحت اس پوری دنیا کا نظم و نسق نہیں چلایا جا سکتا، وإلا ایک وائرس کے آنے پر دنیا کی حالت دگرگوں نہیں ہونی چاہیے تھی، یا اس کے آنے پر دنیا کو ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے تھا کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہو جائیں، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سسٹم اس دنیا کو، اس دنیا کی اچھی مینجمنٹ نہیں کر سکا ہے، لہذا انسانیت کی آنکھیں تلاش کر رہی ہیں۔ انسان اس وقت ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس کے پاس نجات دہندہ کا عقیدہ موجود ہے، اور مکتب اہل بیت وہ خاص مکتب فکر ہے کہ جس کے پاس وہ نجات دہندہ زندہ و حاضر موجود ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں۔ مکتب اہل بیت کے پاس وہ نجات دہندہ مکتب اہل بیت کا سربراہ ہے، وہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کا امام، ہمارے امام وقت، امام العصر، امام زمان، کہ جنہوں نے قول رسول کے مطابق اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے۔ اب یہاں ایک اشتباہ ہے، بس آج کی اس مجلس میں شاید میں اس اشتباہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہم یہ کوشش کریں کہ جب ہم امام زمان کا تعارف کرواتے ہیں تو تعارف کرواتے وقت ہم امام زمان کا کس طرح کا تصور پیش کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں، ہم خود ہمارے ذہنوں میں امام زمان کے آنے کے بعد، ظہور امام زمان کے بعد، امام زمان کا کام کیا ہے، اس دنیا میں امام زمان کا رویہ کیسا ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ امام زمان نے کیسے پیش آنا ہے، اس بارے میں کچھ اشتباہات موجود ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات مزاح میں یا بعض اوقات جملوں میں، اشارے کنائے میں یہ بات کی جاتی ہے، پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کیا کہا جاتا ہے اب، یعنی امام زمان کے تصور کے ساتھ ایک تلوار کا تصور آتا ہے، امام زمان آئیں گے، تلوار چلائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ایسا لگتا ہے ان باتوں کو سن کر۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ امام زمان کا انتظار اس دنیا کی انسانیت کر رہی ہے، یہ دنیا، اس دنیا کے انسان، اس دنیا کا ہر طبقہ امام کے انتظار میں ہے، لیکن ان کے پاس تصور نہیں ہے، ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کس کے منتظرین ہیں، ہم کس کے انتظار میں ہیں، لیکن دنیا کا ایک بڑا طبقہ نہیں جانتا۔ اب میں اور آپ، ہم کے جو منتظرین امام زمان ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم تعارف کروائیں، ہم تعارف کروائیں کہ امام زمان کون ہے، امام زمان نے کیا کرنا ہے آ کر، اور ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس، ہمارے ذہنوں میں کچھ اس طرح کا تصور ہے، کیونکہ روایات زیادہ تر وہ بیان کی جاتی ہیں کہ امام نے آ کر جو قتال کرنا ہے، امام نے آ کر جو جنگ کرنی ہے، امام کے آنے کے بعد جو جہاد ہونا ہے، اس کے بارے میں زیادہ توجہ ہے، اس کی طرف زیادہ ذہن چلتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ امام زمان کے آنے پر قتل و غارت گری کا آغاز ہو جائے گا، جو بھی آئے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی، جس نے بھی تھوڑی چوں چرا کی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جب ہم اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ بتا دیں کہ ہم وہ جو دنیا کے مستضعفین ہیں، وہ جو دنیا کا کمزور طبقہ ہے، وہ جو انسانیت جو تہائی پستیوں میں ظلم کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ جو بے بس کر دیے گئے لوگ ہیں، وہ جب انتظار میں ہے کسی نجات دہندہ کے، اور جس نجات دہندہ کے انتظار میں ہے اس کا عقیدہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے، اب مکتب اہل بیت والوں سے پوچھا جائے، وہ غریب مسکین وہ بے بس جب آپ سے سوال کرے، تمہارا جو امام زمان ہے جس کو تم نجات دہندہ کہتے ہو، پوری امید و آس لے کر سوال کرے، وہ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے قتل و غارت گری، جدال، ذوالفقار بے نیام ہو جائے گی، اس کے بعد خون کے دریا بہیں گے، لاشوں پر لاشیں گریں گی، ایسا اس طرح کا ایک، جب ہم اس طرح کا منظر بیان کریں تو وہ جو بے بس ہے، جو پہلے سے ہی لاشیں دیکھ رہا ہے، جو پہلے سے ہی بمباریاں دیکھ رہا ہے، جو پہلے سے ہی پسا ہوا ہے، اس کے ذہن میں تو آئے گا اس کو تو ابھی بھی شکار ہیں ہم، اس میں تو ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ توجہ ہے عزاداروں، درود پڑے محمد و آل محمد پر.
اللهم
صل علی محمد. عزاداران مولا، منتظرین امام زمان، فریضہ ہے. سوشل میڈیا اس وقت ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے ہر انسان تک بات پہنچ رہی ہے، ہر انسان سنے گا. ہم یہ روایت سنی ہوئی نا، امام زمان جب کعبے سے صدا دیں گے تو ہر انسان سنے گا، ہر انسان تک امام کی صدا پہنچے گی، جس زبان میں وہ، جس میں اس کو سمجھ آتی ہے. آج جس طرح کی آپ ٹیکنالوجی ہمارے، ہم دیکھتے ہیں آس پاس، پہلے کسی زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے، 30-40 سال پہلے، اس کے لیے کرامتیں اور معجزے ذہن میں آتے تھے، لیکن آج جب آپ ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے، کہ فوراً ہر ایک کو پیغام مل اور اسے سمجھ بھی آ جائے گا کہ امام کا دور ہو چکا ہے، امام طلب کر رہے ہیں. اب فریضہ کیا ہے منتظر امام زمان کا؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ میرے مولا نے آ کر کیا کرنا ہے، میرے مولا کا کردار کیا ہے، میرے مولا کی رفتار اور گفتار کیسی ہے، ان کا سلوک کیسا ہے، ان کی روش کیسی ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو منتقل کرنا ہے، پھر امام زمان کا تصور، امام زمان کا وہ چہرہ پھر لوگوں کے سامنے دکھائیں تاکہ ہر کوئی مشتاق ہوگا، پھر ہر کوئی بیتاب ہوگا، ہر کوئی طلبگار ہوگا اس حکومت کا. جو وینزویلا کا صدر تھا، سابق صدر ہوگو شاویز غالباً، اس نے ایک جملہ کہا، مسلمان نہیں ہے وہ، عیسائی ہے، اس نے اپنی ایک تقریر میں، اپنے ملک میں تقریر کر، اور نیچے بیٹھے بھی عیسائی ہیں، اس نے کہا کہ مجھے ایران کے صدر نے امام مہدی کے بارے میں بتایا ہے، کہہ رہا ہے وہ، کہتے مجھے اس ایران کے صدر نے امام مہدی کے بارے میں بتایا کہ وہ آئیں گے اور آ کر یہ جو بڑے بڑے استعمار کے جو بڑے بڑے فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ جو بڑی بڑی طاقتیں جنہوں نے انسانیت کو ظلم کے اپنے پنجے گھاڑے ہوئے ہیں، ظلم کے، اور بہت سارے حقوق، بہت سارے وسائل پر قابض ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایرانی صدر نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے اور آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جب یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو امام مہدی آ کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اس کے بعد اس عیسائی نے، وہ صدر ہے وینزویلا کا، وہ کیا کہتا ہے، میں امام مہدی سے یہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کا اپنا انداز، وہ کہتا ہے میں امام مہدی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت اسی طرح کی حالت میں ہے، یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ ستم ہے، یہاں پہ لوگ مشکل میں ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، آ کر اس کو دوبارہ عدل و انصاف سے بھریں. یعنی کیا مطلب، اس کو جب ایرانی صدر نے اس کے سامنے امام زمان کا ایک بہترین تصور پیش کیا، تو وہ اپنے ایک بڑے اجتماع کے سامنے، کہ جو مسلمان نہیں ہے، ان کے سامنے امام زمان کا ذکر بھی کرتا اور امام زمان کو الاجل بھی کہہ رہا ہے کہ جلدی آ جائے، اپنے انداز میں کہہ رہے. آج جا کے ذرا یوٹیوب پہ جا کے اس کو دیکھیں، اس کی تقریر دیکھیں، کہ اس نے امام مہدی کو کہہ رہے آئیں، کہہ رہے ہیں اپنی اس زبان میں، اور نیچے ترجمہ چل رہا تھا، کہہ رہا تھا آپ آئیں، جو اس وقت دنیا کی حالت ایسی ہے آپ کو آنا چاہیے، آخر اس کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہیے. بس میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ امام کا کیسا تعارف کرواتے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے. میں نے آج کچھ روایات آپ کے لیے منتخب کی ہیں کہ جس میں امام زمان کی سیرت بیان کی گئی. میرے مولا کی سیرت کیا ہے, کیا ہوگا امام مہدی کے دور میں, کیا ہوگا امام زمان کا جب دور حکومت آئے گا. ابھی تک تو ذوالفقار چل رہی ہے, ایسا ہی ہے, ابھی تک تلوار چل رہی ہے نا امام کا دور, اس کا مطلب تلوار شروع. حتیٰ کہ بعض اوقات یہ مزاحن کہا جاتا ہے, ہمیں بھی طالب علموں سے بھی نا مزاحن لوگ کہتے ہیں, یہاں شاید لاہور کا جملہ ہے یا کہیں اور کا, کہ ایک عالم دین تھے, ایک عام مومن تھے, وہ ہر عالم دین کے نا گردن پہ بوسہ دیتے تھے. اچھا بوسہ دیتے ہیں تو کسی نے سوال کیا آپ ہر عالم دین کے ہر طالب علم کے گردن پہ بوسہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ امام کی تلوار یہاں چلنی ہے. اچھا جب میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس بندے نے صرف تلوار چلنے کا ہی سنا ہوا ہے, کیا کسی ایسی گردن کا, کسی ایسے ماتھے کا بھی بوسہ لے لو جس کے بارے میں تم نے سنو کہ یہاں امام زمان کے لب لگنے والے ہیں, جہاں امام زمان چومیں گے جس ماتھے کو, جس جوان کی پیشانی نماز شب میں سجدگاہ پہ جا کر, جس جوان کی پیشانی سجدگاہ کے اوپر رکھتا ہو نماز شب میں, اس کی پیشانی اس قابل ہے کہ امام زمان اس کی پیشانی کا بوسہ لیں گے, اس جوان کے ماتھے کا بھی بوسہ لو جائے. کبھی اس انداز میں امام زمان کا تعارف کرو تلوار سے نکال کے بھی. آج چند روایات احادیث صاحب کی خدمت میں عرض کروں, ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں, لیکن اگر آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنی ہے تو ایک دہرائی ہو جائے گی, لیکن اگر پہلی دفعہ سنیں گے تو حیران بھی ہو جائیں گے کہ یہ احادیث یہ روایت امام زمان کے بارے میں ہے. چھٹے امام, پانچویں امام نے, ساتویں امام نے یہ روایت موجود ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگوں. درود پڑے محمد و آل محمد پر. پہلی روایت, جب امام زمان تشریف لائیں گے تو لوگوں کے درمیان محبت کا عالم کیا ہوگا, یعنی لوگ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہوں گے, لوگ ایک دوسرے پر کتنا اعتماد کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اب تو تلواروں سے ذرا باہر آئیں, اب سنیں کیا ہوگا امام کے آنے پہ. روایت سنیں, امام زمان کے دور میں ایسی محبت ہوگی, لوگوں کے درمیان ایسی محبت ہوگی کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ بلا روک ٹوک دوسرے کے مال سے اٹھا لے گا. جس کو جو چاہیے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے مال سے اٹھا لے گا, اور دوسرے مومن کے دل میں بھی کوئی برا خیال نہیں آئے گا. اس کے دل میں سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. آج ممکن ہے, آج آپ کسی کی بائک لے لیں, اس سے پوچھے بغیر اپنا کام کر کے واپس آ جائیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا. امام زمان کے دور میں باہمی محبت اتنی ہوگی, انسانوں کی آپس کی محبت کی بات ہو رہی ہے. اب اگلے مرحلے میں آ رہا ہوں, امام کی محبت کتنی ہے لوگوں کے ساتھ. انسانوں کی باہمی محبت اس قدر ہوگی کہ جس کو جو چاہیے دوسرے بندے کے مال میں سے, اس کی چیز میں سے اٹھا لے گا. اس کے پاس نہیں ہے, دوسرے کے پاس تھا لے لیا, اور دوسرے بندے کے دل میں بھی برا خیال نہیں آئے گا کہ اس نے مجھ سے اجازت کے بغیر کیوں کیا ہے. اجازت کی بات ہی نہیں آئی. جی جی, درود پڑے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اسی طرح میں فی الحال لوگوں کے آپس کا بتا رہا ہوں, کیونکہ تلوار چلانے کی بات کی ہے نا, لوگوں کے آپس کے معاملات کتنے بہتر ہونے والے ہیں. دوسری حدیث سماعت فرمائیں. امام حدیث ہے, مہدی کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرتے ہوئے منافع نہیں لیں گے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سودا کرتے ہوئے منافع نہیں لیں گے, دلوں سے دشمنیاں دور ہو جائیں گی, اور ہر جگہ سکون و اطمینان اور امن و امان ہوگا. یعنی لوگ مالی طور پر اس قدر خوشحال ہو چکے ہوں گے, لوگ کیونکہ زمین نے اپنے خزانے اگل دینے ہیں. یہ دنیا یاد رکھیں, اس وقت دنیا میں جو غربت نظر آتی ہے, دنیا میں جو سٹیٹس کا فرق نظر آتا ہے لوگوں کے درمیان, اس کی وجہ نیچے معاشرے میں نہیں ہے, اس کی وجہ اوپر ہے. دنیا کی دولت کا 95% اس دنیا کے اندر, اس زمین پہ جتنی دولت ہے اس کا 95% 6 یا 7 خاندانوں کے پاس. دنیا میں 6 سے 7 فیملیز ہیں جن کے پاس اس دنیا کی دولت کا 95% ہے, صرف 6-7 فیملیز کے پاس ان کی ملکیت میں ہے, اور وہ فیملیز اتنی بڑی ہیں کہ ملک ان سے قرضے لیتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان آئی ایم ایف کا مقروض ہے, تو یہ آئی ایم ایف کوئی ملک نہیں ہے, یہ انہی فیملیز کی بنائی ہوئی تنظیم ہے. یعنی ملک ان سے قرضے لیتے ہیں, دولت تو وہاں جمع ہے. اگر دنیا میں موجود ابھی جو موجود دولت ہے اس کو اگر دنیا کے ملکوں کی آبادی اور ضرورت کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو یہ دنیا کی حالت تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد امام زمان کے آنے پر یہ تو ہونا ہے, اگلا کام کیا ہونا ہے, زمین اپنے پوشیدہ خزانوں کو اگل دے گی. فصل کے بارے میں آج ایک ایکڑ سے جو فصل حاصل کرتے ہیں, جب امام زمان کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد یہ فصل کئی گنا بڑھ چکی ہوگی. یعنی کیا مطلب, پیداوار بہت بڑھ چکی ہوگی. دیکھیں نا, ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے پیداوار. ضرورت زیادہ ہو پیداوار کم ہو تو مہنگائی ہوتی ہے, اگر ضرورت کم ہو پیداوار زیادہ ہو تو پھر مہنگائی نہیں ہوتی, چیز سستی ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفت بھی مل جاتی ہے. یہ ہوا ہے پاکستان میں بھی, آلو مفت بھی مل رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, جس وقت جہاں آلو کا ریٹ اتنا نیچے آیا کہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے کھیت سے اکھاڑ کے لے جائیں, لیکن وہ منڈی والے تیار نہیں ہوتے تھے کہ جا کر خرچہ کر کے اٹھا کے لے آئیں, تو منڈی میں تو ریٹ ہی نہیں ہے. اتنا خرچہ کرنے پر آلو جو ہے وہ منڈی تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی کیا مطلب, جب ضرورت نہیں ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں, آپ کے پاس, خود آپ کے پاس, ہم از ہم میں سے ہر ایک اپنے حساب سے دیکھ لیں, میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, یا کم سے کم ایسی چیز ہے جس سے میں نے کمانا نہیں ہے, جس سے میں کمانا نہیں چاہتا, تو میں اس کو اس کی قیمت پر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہوں, یا بعض اوقات بغیر قیمت کے بھی دے دیتا ہوں کہ یہ لے لیں, دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے کچھ کمانا نہیں تھا, اس سے کچھ لینا نہیں تھا. انسان امام زمان کے دور میں اس قدر خوشحال ہوں گے کہ انہیں منافع لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک استاد سے ہم نے سنا تھا کہ امام زمان کے دور میں ایسا عالم ہوگا, اس قدر لوگ خوشحال ہوں گے کہ پھر کرنسی کی ضرورت نہیں ہوگی, کرنسی کے طور پر درود کا استعمال کیا جائے گا. کہ آپ کچھ خریدنے کے لیے جائیں گے, پوچھیں گے اس کی قیمت کیا ہے, تو وہ بتائے گا آپ اتنی دفعہ درود پڑھ کے یہ چیز لے سکتے ہیں, آپ لے جائیں درود پڑھ کے. اور یہ پریکٹیکل ہوا ہے اسی دنیا میں, اسی دنیا کے اندر میں نے اس کام کو پریکٹیکل ہوتے دیکھا ہے. ہم نجف سے کربلا پیدل چل رہے تھے, ایک جگہ پہنچے, ہمارے ایک دوست ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوئے نیاز لینے کے لیے, وہاں پہ وہ برگر دے رہے تھے نیاز کو, یہ جا کے کھڑے ہو گئے. کہتے جب میرا نمبر آیا تو میں نے ایک لے کر اس سے کہا, کہتے دو دینے والے سے کہا مجھے اور بھی چاہیے, کہتے وہ عراقی تھا, اس نے کہا کہ درود پڑھو اور لے لو. تو میں نے کہا میں جتنی دفعہ درود پڑھو دے دو گے, اس نے کہا لو. کہتے میں نے دامن آگے کیا, میں نے ایک دفعہ درود پڑھا تو اس نے دوسرا دے دیا, کہتے میں نے پھر درود پڑھا اس نے تیسرا دے دیا, کہتے 7-8 میں نے لے لیا درود پڑھ کے. کہتے پھر مجھے احساس ہوا اگر میں 100 دفعہ درود پڑھوں گا تو یہ دیتا جائے گا. بعد میں جب ہم بیٹھے اس نے یہ سنایا تو میں نے کہا دیکھے بھائی, ہم دنیا کو دعوت کیوں دے رہے کہ نجف سے کربلا تک پیدل چل کے دیکھو, ہم اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ تم آ کر نجف سے کربلا تک پیدل چل کے دیکھو. ہم سے پوچھتے ہو نا امام زمان آئیں گے تو اس وقت دنیا کا منظر کیا ہوگا, تم نجف سے کربلا تک کے 80 کلومیٹر میں چل کر دیکھو, آج تمہیں یہاں جو منظر نظر آتا ہے امام زمان کے آنے کے بعد پوری دنیا کا منظر اس طرح کا ہو جائے گا. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور امن, ایسا امن, 24 گھنٹے لوگ چل رہے ہیں, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لوگ سو رہے ہیں, کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے, جوان خواتین ہیں, کسی کو کوئی خطرہ کوئی خوف نہیں ہے, امن کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک معنویت ہے, ایک روحانیت ہے, ایک قربانی ہے. اور میزبان کیسے ہیں, کھلانے والے کیسے ہیں, جو ہاتھ جوڑ کر کھانے کے لیے کہتے ہیں, جو ہاتھ جوڑ کر پانی پینے کے لیے کہتے ہیں, جو پاؤں بڑھ جاتے ہیں کہ ایک رات ہمارے گھر گزار کے جائیں, ساتھ ہی ہمارا گھر ہے, پھر سہولیات بھی بتاتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا ہمارے گھر میں. اور ایک کچھ زائرین نے بتایا کہ ہم ایک گھر میں گئے تو جب ہم رکے تو کہا, ہم سے کہا کہ اس میزبان نے کہا اپنی جرابیں اتار کے دیں. ہم نے کہا کہ نہیں جرابیں ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہمارے. پھر ہم نے پوچھا جو رابع کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ امام حسین کے زائر ہیں، آج آپ پیدل چلے ہیں تو آپ کی جرابیں جو ہیں وہ متبرک ہیں ہمارے لیے، آپ اپنی جرابیں دیں، ہمارا ایک مریض ہے، ہم اس جرابوں کو اس پر مس کریں گے جا کر، حسین ابن علی کے زائر کی. اس قدر احترام، انسان کا احترام، اس قدر انسان کی قدر، اس قدر انسان کو اہمیت دینا، کوئی فرق نہیں ہے. آپ 80 کلومیٹر جب چلتے ہیں نا، نجف سے جب نکل جائیں، ہوٹل جب نہیں ہے، موقف والا سسٹم شروع ہے، وہاں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، وہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی طبقاتی سسٹم نہیں ہے، وہاں سب کی ایک ہی شناخت ہے، تم حسین کے زائر ہو، اس کے علاوہ اور کوئی شناخت نہیں ہے. یاد رکھیے، امام زمان کے آنے پہ اگر پریکٹیکلی کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میں یہ دعوت دیتا ہوں دنیا کے ہر انسان کو کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا ہونا ہے میرے مولا کے آنے پر، تو ایک دفعہ نجف سے کربلا تک چل کر دیکھو. وہاں اگر تلوار چل رہی ہے تو وہ ہونے والا ہے، لیکن اگر وہاں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، انسانیت کی قدر ہو رہی ہے، انسانیت کا احترام ہو رہا ہے، انسانیت کو معراج مل رہی ہے، تو یہی میرے امام کے آنے کے بعد پوری دنیا کا منظر ایسا ہو جانا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اس حدیث کو سماعت فرمائیں، اس حدیث کو سنیں، کیا کہا ہے مولا نے؟ فرماتے ہیں مہدی کا طرز عمل ایسا ہوگا، مہدی کا طرز عمل ایسا ہوگا کہ گویا اپنے ہاتھوں سے، کہ گویا اپنے ہاتھوں سے مکھن و شہد لاچار و مفلس لوگوں کے منہ میں رکھ رہے ہوں گے. اپنے ہاتھوں سے شہد اور مکھن لاچار و مفلس لوگوں کے منہ میں رکھ رہے ہوں گے. وہ اس قدر محبت دینے والا امام جو مفلسوں لاچاروں کے منہ میں ایسے کہ نوالا بنا کے مکھن اور شہد رکھنے والا ایک ایسے منجی بشریت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کے انتظار کرنے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اسی کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. امام زمان کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جا کر مال طلب کرے گا مہدی اسے عطا کریں گے، جو بھی جا کر کچھ مانگے گا اسے عطا کریں گے. اور مینجمنٹ کے اعتبار سے کہتے ہیں مفلس و لاچاروں پر رحم و کرم کرنے والے، لطف کرنے والے، نرمی کرنے والے، اور اپنی جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے، جو حکمران ہیں، جو آپ کی ٹیم ہے، ان پر مینجمنٹ کے بارے میں سخت ہیں، کسی کو بھی کسی جگہ کسی پر ظلم کرنے کی. ایسا نہیں ہوگا کہ امام زمان کی حکومت میں کوئی گورنر ہو تو وہ گورنر ٹور ٹپے والا ہو کہ وہ گزرے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں سے کوئی گورنر گزر گیا ہے. امام زمان کے دور میں کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ بس ایک مثال دے کر، بس اس سے زیادہ کی شاید ٹائم اور گنجائش نہیں ہے، بس ایک مثال دوں. امام زمان کے دور کا گورنر اگر دیکھنا ہے تو پھر پیچھے جانا ہوگا کہ ایک علاقہ ہے، اس کے لوگ انتظار میں ہیں کہ رسول خدا کا ایک صحابی ہے جس کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے، اسے گورنر بنا کے ہمارے علاقے میں بھیجا گیا ہے. اب گورنر کے استقبال کے لیے لوگ لائنیں بنا کر، پھول لے کر، پتیاں لے کر انتظار میں کھڑے ہیں کہ ابھی گورنر تشریف لانے والے ہیں. توجہ ہے نا، امام زمان کے گورنر، امام زمان کی ٹیم، وہی ٹیم، اسی طرح کی، وہی انداز، کیونکہ امام زمان کے بارے میں ہے کہ جیسا مولا علی کا رویہ تھا، جیسا مولا علی کی حالت ہوتی تھی اپنے لیے، وہی امام زمان کا بھی رویہ اور کردار ہوگا. جناب سلمان، اب لوگ انتظار میں تھے تو اب دیکھا تو گورنر کے دائرے، گورنر کا انتظار تھا تو ان کے ذہن میں تھا کوئی لشکر آئے گا، کوئی فوجی ساتھ آئیں گے، سپاہی ساتھ ہوں گے، کوئی پروٹوکول ہوگا، آگے کوئی روٹر لگا ہوگا، کوئی آوازیں ہوں گی، کوئی ہٹو بچو ہوگی، پھر گورنر صاحب گزریں گے. وہ اس نظر سے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے، تو اب انتظار میں دیکھا تو ایک بوڑھا آ گیا، ایک بابا جی آ گئے اکیلے، ایک کھچر پر سوار ہیں، دو تین سامان، چھوٹا موٹا سامان ان کے ساتھ ہے، وہ داخل ہو گئے. اب لوگوں نے لفٹ ہی نہیں، وہ سلام کر رہے ہیں، لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے کیونکہ وہ تو گورنر کے انتظار میں ہیں. اب وہاں سے گزر کے مسجد پہنچ گئے، کسی سے پوچھا مسجد کا راستہ بتا دو، مسجد چلے گئے. مسجد میں جب پہنچ گئے تو کچھ لوگ جو جانتے تھے انہوں نے دیکھا کہ سلمان آ گئے ہیں، تو وہ آ گئے. تو اب لوگ جو باہر کھڑے تھے ان کو کسی نے پیغام دیا کہ گورنر پہنچ چکے ہیں مسجد میں، سب کو بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، یہاں سے تو کوئی گورنر نہیں گزرا ہے، یہاں سے تو ایک بابا جی گزر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا وہیں جو آپ کو بابا جی لگ رہے تھے وہیں گورنر ہیں اس علاقے کے نئے. جو یہ سنا نا سب نے کہ وہ بابا جی گورنر ہیں، تو اس علاقے کے جو چور تھے جو ڈاکو تھے انہوں نے آپس میں کہا لو جی اب ہمارے عیش کرنے کے دن آ گئے, یہ تو ہیں بزرگ ہیں یہ تو بوڑھے ہیں ان سے تو کام ہونے والا نہیں ہے, اب دیکھتے ہیں اب تو ہم مزے سے چوریاں اور کریں گے. مسجد میں سب جمع ہو گئے, جناب سلمان نے خطبہ دیا, خطبے کے بعد پہلے ان سے امائدین سے پوچھا تھا یہاں کے مسائل کیا ہیں, تو کہا کہ روزانہ رات کو چوریاں ہوتی ہیں, روزانہ رات کو ڈاکو آتے ہیں. تو اب جب سب مسجد میں جمع تھے, پورا علاقہ مسجد میں جمع تھا, تو جناب سلمان نے اعلان کیا, کہا میں آج عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے گا, یہ حکم ہے, جس نے بھی اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کو سزا بھگتنی ہوگی. جب یہ کہہ دیا, اعلان کر دیا, اب کہا سب اس کو سن لیں, لوگ تو سن لیا سب نے, لیکن وہ جو چور ڈاکو تھے انہوں نے آپس میں کہا یہ لو جی بابا جی نے دھمکی بھی دے دی ہے, دیکھتے ہیں اب کیا کرتے, لیکن وہ تھے کہ آج تو ہم اس کے بعد جم کے چوریاں کریں گے. لوگ چلے گئے, جناب سلمان شہر سے باہر نکلے اور آواز دی, مدائن شہر کے جتنے بھی کتے ہیں بھیڑیے ہیں ان کو آواز دی, کہا رسول خدا کا صحابی سلمان فارسی تمہیں بلا رہا ہے سارے جمع ہو جاؤ. کہتے مدائن کے وہ سارے بھیڑیے کتے جتنے بھی تھے وہ سارے جمع ہو کر سلمان کے سامنے آ گئے, بے زبان جانور سلمان کے سامنے آئے. جناب سلمان نے کہا یاد رکھو آج عشاء کی نماز کے بعد جو تمہیں گلی میں نظر آئے جو گھروں سے باہر نظر آئے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دو. اب اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ جتنے ڈاکو تھے, کیونکہ باقی لوگ تو باہر نہیں آئے تھے, حکم تھا گورنمنٹ کا تو باقی لوگ تو نہیں آئے, لیکن اگلے دن دیکھا تو کسی گلی میں کسی نکر پہ کسی جگہ پر کوئی ڈاکو چیر پھاڑ کے کتوں نے رکھ دیا ہوا تھا. اس کے بعد مدائن شہر میں وہ امن و امان قائم ہو گیا, نہ دوبارہ کسی کے گھر چوری ہوئی نہ کسی کے گھر کوئی ڈاکہ پڑا. اب کوئی پروٹوکول نہیں تھا, امام زمان کے ٹیم, امام زمان کا لشکر, امام زمان کے گورنر, امام زمان کے مینجمنٹ, امام زمان کی بیوروکریسی, اس کے تصور کو آج والے کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے, اسی لیے میں نے آپ کو ماضی کی مثال دی ہے. پس عزاداران مولا میرا اور آپ کا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کا تعارف کروائیں, وہ حسین چہرہ. دعائے احد میں کیا کہتے ہیں ہم, اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ, ہم کہتے ہیں وہ حسین چہرہ مجھے دکھا دے. تو بس جو ہم طلب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے حسین چہرہ دکھا, وہ حسین چہرہ معاشرے کو انسانیت کو دکھائیں, بتائیں انسانوں کو کہ جو ظلم کے چکے میں پس رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا کہ امام زمان نے آ کے ہر کسی کی سر قلم کر دینے, نہ کسی کے اوپر بھی قتل کا جو فتویٰ, دین اسلام کا جو حکم ہوتا ہے کسی کے قتل کرنے کا, اس کی خاص شرائط ہیں, خاص مراحل ہیں, اس کے بعد وہ مرحلے تک جاتا ہے. امام زمان نے بھی اسی ترتیب سے اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے. لہٰذا حضرات مولا ہم امام زمان کے منتظر ہیں, لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام زمان کا تعارف, مکمل تعارف دنیا کے سامنے پیش کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پس حضرات مولا دو جملے مساجد کے عرض کروں, میں وہ روایت پڑھنا چاہوں گا, عموماً عام طور پر مجالس میں نہیں پڑھا جاتا. امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانصاروں, آپ کے صحابہ بنی ہاشم, ان کے جنازوں کی تدفین کس طرح سے ہوئی, کیسے ان بے غور و کفن جنازوں کو دفن کیا گیا. جس وقت میرا مولا کربلا آیا تھا, آ کر پوچھا یہ زمین آس پاس کوئی آبادی ہے, وہاں صاحب غازریہ کے علاقے میں بنو اسد کا ایک قبیلہ رہتا تھا. امام نے ان سے ملاقات کی, ان سے کہا کہ اس زمین کو میں خریدتا ہوں, تو اس کی قیمت مقرر کی, جو قیمت انہوں نے مقرر کی تھی اس سے زیادہ امام نے ادا کی. آج کہتے ہیں 20,000 درہم کہتے, امام نے 60,000 درہم ان کو دیے. دینے کے بعد پھر یہ زمین ان کو ہبہ کر دی, قیمت 3 گنا قیمت دی, پھر زمین بھی ہبہ کر دی, اور ان سے بنو اسد سے کہا بس یہ ہبہ کر رہا ہوں, تم لوگوں نے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ جب میں اور میرے یہ ساتھی اس دشت نینوا میں ہم مارے جائیں گے تو ہماری تدفین کر دینا. دوسرا امام نے کہا کہ تم جب کوئی میری زیارت کے لیے یہاں پر آئے تو میرے زائرین کا خیال رکھنا، ان کو 3 دن تک اپنا مہمان بنانا۔ بس عزاداروں، 10 محرم کو جب حسین ابن علی اور ان کا یہ نورانی قافلہ اس دشت نوا میں سو گیا، سر بریدہ لاشیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، دن زہرا کے سارے گل کرب و بلا میں بے کفن بکھرے ہوئے ہیں بے اماں، ایک ایسا عالم ہے، 30,000 کا لشکر ہے، زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے نا یزیدیوں کی، تو اس لشکر کو اس کربلا سے جانے میں 2 دن لگ گئے، وہ بنو اسد آ نہیں سکے۔ اچھا، جس وقت میرے مولا گئے تھے نا بنو اسد سے، جب ان سے کہا کہ ہماری تدفین کرنا، اس کے بعد ان سے کہا میں نے تمہاری خواتین سے بات کرنی ہے، کہا سید الشہداء سے کہا فرزند رسول ضرور ہماری خواتین کی سعادت ہے کہ آپ بات کریں، خواتین کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ہماری تدفین کے لیے نہ آئیں تو تم لوگ آ کر ہماری تدفین کر دینا۔ اس کے بعد کہا میں نے تمہارے بچوں سے بات کرنی ہے، بنو اسد کے بچوں کو جمع کیا، ان سے کہا دیکھو اگر تمہارے والدین ہماری تدفین نہ کریں تو تم لوگ کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے دوڑتے بھاگتے ہوئے اس طرف آ جانا، اپنے ہاتھوں میں اپنی مٹھیوں میں کربلا کی ریت اٹھا کر ہمارے جنازوں کے اوپر ڈال دینا۔ 10 محرم گزر گئی، 11 محرم کو اسیران کا قافلہ کربلا سے نکلا، 12 محرم کو آ کر یا غالباً 13 محرم، 3 دن تک بے غور و کفن یہ جنازے پڑے رہے۔ 3 دن بعد بنو اسد نے جب دیکھا کہ سارا یزیدی لشکر جا چکا ہے، اب بنو اسد میدان کربلا میں آئے، خواتین بھی آئیں، بچے بھی آئے، مرد بھی آئے، جب یہ آتے ہیں دشت کربلا میں تدفین کرنے آئے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، جب جنازوں کے پاس آ گئے تو آنے کے بعد خواتین نے تو گریہ شروع کیا، مردوں نے بھی گریہ کیا، لیکن ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اس حالت میں ہم تدفین کیسے کریں، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا جنازہ کس کا ہے، ہم کس کو کس نام سے دفن کریں۔ اب اس حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں تھے تو انہوں نے کوفہ کی طرف سے ایک سوار کو آتے دیکھا، جو وہ سوار قریب آتا جا رہا ہے، بنو اسد ایک دوسرے سے کہتے نہ جانے کون کوفہ سے آ رہا ہے، کہیں ہماری مخبری تو نہیں ہو گئی، نہ میں کہوں نہ بنو اسد مخبری نہیں ہوئی، امام کی تدفین امام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب دیکھا قریب آئے، نقاب ہٹایا، سید سجاد آئے، کہہ رہے اے بنو اسد فکر نہ کرو، وارث آ گیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ کون سا جنازہ کس کا ہے۔ عزاداروں، بنو اسد نے قبریں کھودی، اب ترتیب کیا تھی جنازوں کی، مولا سید سجاد ایک جگہ کھڑے ہیں، بنو اسد جنازہ لے کر آتے ہیں، مولا سجاد بتاتے ہیں یہ اس کا جنازہ ہے، قبر میں دفن کرتے ہیں، تمام اصحاب کے لیے قبر انہوں نے کھودی ہے، ایک ایک کر کے جنازہ اٹھا کے رکھتے ہیں۔ انداز کیا تھا جنازوں کو دفن کرنے کا، میں نے مقتل مقرم میں یہ روایت پڑھی ہے، جنازہ اٹھا کے لاتے تھے، امام جب نام بتاتے تھے نا تو بنی اسد کی خواتین بہن شروع کر دیتی تھی، گریہ کرتی تھی، جنازے کو لے جا کر دفن کرتے تھے۔ عزاداروں، ایک جنازے اٹھا کے لا کے رکھا ہے نا، امام نے نام بتایا ہے تو بنی اسد کی خواتین نے منہ پیٹنا شروع کر دیا، نام کیا بتایا، کہا مولا نے یہ میرے ابائی علی ابن الحسین ہے، ہم جنہیں علی اکبر کہتے تھے، ہائے علی اکبر کا چہرہ تمہیں دکھا سکتا، اے بنو اسد تم خود کہتے تھے کہ واقعی رسول خدا جیسا ہے، لیکن بنو اسد اب ان کا چہرہ نہیں ہے، سر تن سے جدا کیا گیا ہے۔ عزاداروں، تدفین بنو اسد کی مدد سے تدفین ہو رہی ہے، جنازے اصحاب کے دفن ہو گئے، بنی ہاشم کے جنازے دفن ہو گئے، جب دفن ہوئے نا اب سید سجاد ایک جنازے کی طرف بڑھے، جب بڑھے ہیں بنو اسد نے ساتھ آنا چاہا، سید سجاد نے کہا نہیں، اب مجھے اس جنازے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ جنازہ خود اٹھاؤں گا۔ پوچھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے، مولا نے رو کر کہا میرے بابا کا جنازہ ہے، کم حسین کا جنازہ میں خود اٹھاؤں گا۔ عزاداروں، مولا حسین کے قریب آئے، آ کر حسین کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مولا سجاد نے ایک جملہ کہا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلى ملة رسول الله صدق الله ورسوله ما شاء الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مولا کے جنازے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اٹھانا چاہا, بنو اسد کہتے ہیں مولا آپ اکیلے ہیں آپ سے نہیں اٹھے گا. سید سجاد نے کہا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں, یہاں کچھ اور لوگ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں. کہا میرا نانا رسول خدا میرا ساتھ دے رہا ہے, میرا دادا علی آئے ہوئے, ہماری ماں زہرا آئی ہوئی ہے. آزاد عرب مولا حسین کا جنازہ اٹھایا کربلا کی ایک جگہ جہاں آج میرے مولا کی قبر مطہر ہے. کہتے ہیں سید سجاد نے وہاں ریت ہٹائی تو وہاں قبر حسین ظاہر ہو گئی. مولا سجاد نے امام کی قبر پر کربلا کی اس دھرتی پر جب مولا حسین کو قبر کے سپرد کیا, وہ آخری جو مولا نے فعل انجام دیا ہے, بس آخری دو جملے ہی ازادہ رو. مولا سجاد نے جب اپنے بابا کو اس دشت نینوا کی قبر میں لٹایا, لٹانے کے بعد سجاد مولا حسین کے قریب ہوئے, قریب ہو کر حسین کی کٹی ہوئی گردن کی رگوں پر اپنا چہرہ رکھ دیا. ان سے آواز میں گریا کرتے ہوئے سجاد کا جملہ برزن ہوتا ہے, تو بل ارض تزم من جسد غطائر فإن الدنیا بعدک مظلمہ. اے میرے بابا کربلا کی زمین کتنی خوش قسمت ہے کہ جو آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے. بابا سجاد کے لیے آپ کے بعد یہ دنیا تاریک ہو گئی ہے. بابا میرا راتوں کے لیے میرا راتوں کا سونا ختم ہو چکا ہے. مولا سجاد نے مولا حسین کو قبر میں لٹایا, اس کے بعد جب قبر کی تدفین کر دی, قبر کو بند کر دیا, بس جملہ کہوں عزادارو, اپنی انگلی سے سجاد نے مولا حسین کی قبر پر ایک جملہ لکھا. وہ جملہ کیا لکھا؟ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه اتشانا غریبا. کہا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو مسافری کے عالم نے پیاسا قتل کیا گیا ہے. عزادار حسین کی تدفین کر دی. اب سید سجاد اٹھ کر علقمہ کی طرف جانے لگے. بنو اسد کے لوگ کہتے ہیں مولا آپ کوفہ سے آئے تھے, تدفین مکمل ہو گئی ہے, آپ علقمہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی ایک جنازہ رہتا ہے کہ جس کی تدفین کرنی ہے. علقمہ کے کنارے پر آ کر عباس کے جنازے پر سجاد پہنچے, خود کو عباس کے جنازے پر گرا دیا اور کہا وا اما علی الدنیا بعدک الخفا بعدک العفا یا قمر بنی ہاشم. کہتے ہیں اے بنی ہاشم کے چاند اس دنیا پر تف ہے آپ کے بعد, اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا آپ کے بعد. شاید یہ جملہ کہا ہو اے میرے چچا آپ کا جانا ایسا تھا کہ ہمیں کوفہ بنا کوفہ لے جایا گیا, پھپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر پھپھیوں کو قیدی بنا کر سجاد کے گلے میں توڑ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں, ابن زیاد کا دربار تشت میں حسین کا سر مبارک. شاید کہو چچا آنکھوں سے دیکھا کہ ابن زیاد چھڑی سے میرے بابا کے ہونٹوں کو بار بار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.